السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
خیبر ایجنسی میں غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کاروائی متعدد گرم اسمار. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
امریکی وزیر دفاع نے کرناٹک کے کاروار میں واقع بھارتی بحری ٹھکانے کا دورہ کیا. وہ بھارتی رہنماؤں سے منگل کے روز مذاکرات کریں گے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں یمن میں نئی جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے اور تمام فریقین نے اس پر عمل پیرا رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے. اور صومالیہ کی حکومت نے ایک سابق صحافی کو موت کی سزا سنا دی ہے جس نے 5 صحافیوں کو قتل کرنے میں الشباب عسکریت پسندوں کی مدد کی تھی. اور امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ان کا ادارہ قیدیوں کے خلاف آئندہ واٹر بورڈنگ کا طریقہ کار اختیار نہیں کرے گا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں افغانستان کی سرحد پر افغانی باشندوں کے غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے مٹی کے مکانات کو سرکاری حکام نے مسمار کرنا شروع کر دیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پولیٹیکل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ افغان سرحد کے قریب تورخم میں طویل عرصے سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو نکالنے کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی ہے. خیبر ایجنسی کی پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پیر کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تقریباً 318 گھروں میں رہائش پذیر غیر اندراج شدہ لگ بھگ 1900 افغان شہریوں کے خلاف کاروائی شروع کی گئی ہے. عہدیداروں کے مطابق پیر کو درجنوں کچے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے. مقامی قبائلی انتظامیہ کے مطابق افغان شہریوں کو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ یہاں سے واپس افغانستان چلے جائے، لیکن جب اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو مجبوراً کاروائی کا آغاز کرنا پڑا. حکام کے مطابق صرف غیر اندراج شدہ افغان شہریوں کے گھروں کا مسمار کیا جا رہا ہے اور اس کام میں قبائلی انتظامیہ کی مدد لیویز اور خاص ادار فورسز کے اہلکار بھی کر رہے ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ یہ کاروائی کئی روز تک جاری رہ سکتی ہے. قبائلی انتظامیہ کے مطابق اس سے قبل بھی اس علاقے میں غیر قانونی طور پر افغان شہریوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے دوبارہ یہاں گھر بنا لیے. غیر قانونی طور پر افغان شہریوں کے خلاف حالیہ کاروائی کے آغاز کے بعد خیبر ایجنسی میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. واضح رہے کہ 80 کی دہائی میں لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں آئے تھے جو 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے پاکستان میں مقیم ہے. پاکستان میں اس وقت اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کی تعداد 17 لاکھ بتائی جاتی ہے، جبکہ حکام کے مطابق لگ بھگ 10 لاکھ غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزین بھی یہاں آباد ہے. اگرچہ پاکستان طویل عرصے سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملوں کے بعد پاکستان میں غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا گیا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک بار پھر پاناما لیکس پر گرما گرم بحث ہوئی اور حزب مخالف نے وزیر اعظم نواز شریف کو ہدف تنقید بنایا. اور اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے ملک کے چند اہم سیاسی مسائل کے بارے میں اپنی وزارت کا موقف پیش کیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں پیر کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے آغاز پر ایک مرتبہ پھر پاناما لیکس کا معاملہ موضوع بحث رہا اور حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے قائدین کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف کو ایک مرتبہ پھر ہدف تنقید بنایا گیا۔ واضح ہے کہ پاناما کی ایک لا فرم کی منظر عام پر آنے والی دستاویزات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے قائدین اور مالدار افراد نے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے آف شور کمپنیوں کا استعمال کیا، اور ایسے افراد کی فہرست میں وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے علاوہ ان کے دو بیٹوں حسین اور حسن نواز کے نام بھی سامنے آئے کہ انہوں نے بھی آف شور کمپنیوں کے ذریعے لندن میں جائیداد بنائی۔ اس تناظر میں حزب مخالف خاص طور پر تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اتوار کو ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے ایک خطاب میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔
پرائم منسٹر صاحب، جب سے آپ کی خاص طور پر آپ کی اپنی دو کمپنیز جب یہ سامنے آئی ہیں، شیمروک اور یہ جو دوسری کمپنی ہے، مجھے بتائیں کیا جواز رہ گیا آپ کا پرائم منسٹر رہنے کا؟ میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، پاکستانی قوم کی طرف سے، کہ آپ ریزائن کریں۔ آپ کا کوئی، آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی، کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا آج پاکستان کی حکومت کرنے پہ۔
تاہم حکمران جماعت کی طرف سے نہ صرف عمران خان کے الزامات کو مسترد کر دیا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹوں نے بیرون ملک جائیداد کے حوالے سے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ ادھر پیر کو پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک بار پھر کہا کہ وہ پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے سے کرانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام اراکین پارلیمان بھی خود کو احتساب کے لیے پیش کریں۔
وہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ ڈیفائننگ مومنٹ، یہ پھر ڈیفائننگ مومنٹ ہونا چاہیے۔ آئیے ہم سب پارلیمنٹیرینز، حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے، مل کے قوم کے سامنے اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کریں اور ایک ایتھکس کمیٹی بنائیں۔ وہ مل کے ہم بامی مشاورت سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو ایسٹس ہیں، ہم نے شروع کس سے کیا، ہمارے پاس آج کیا ہے، کیا ہماری کوئی فرنٹ میں کوئی ہے، ہم جس گھروں میں رہتے ہیں وہ کس کے نام ہیں، وہ کس طرح خریدے گئے۔
یاد رہے کہ عمران خان کی جماعت نے 24 اپریل کو اسلام آباد میں ایک جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تاہم اس بارے میں وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی،
نہ ڈی چوک میں نہ F9 پارک میں یہ جلسہ نہیں ہوگا۔ مجھے بتایا جائے کہ کیا مجبوری ہے اسلام آباد میں کرنے کی۔ ہم اس پہ ایک پروپوزل لے جا رہے ہیں کہ کہاں اسلام آباد میں جلسے ہوں گے، اگر ضروری اسلام آباد میں کرنا ہے، اور اس کو پہلے کابینہ میں اور اس کے بعد باقی سیاسی پارٹیوں سے مشاورت ہوگی، کیونکہ باقی سیاسی پارٹیز بھی اسی طرح سٹیک ہولڈرز ہیں جس طرح حکومت سٹیک ہولڈر ہے۔ مگر جس طرح حکومت پہ ذمہ داری ہے، اس طرح تمام سیاسی پارٹیوں پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام آباد کے شہریوں کے حقوق، یہاں کی بزنس کمیونٹی کے حقوق اور اسلام آباد شہر کی عزت دنیا میں اس کو پروٹیکٹ کریں۔
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر حکومت نے پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی زیر صدارت کمیشن نہ بنایا تو وہ لاہور میں رائے ونڈ میں وزیر اعظم نواز شریف کی نجی رہائش گاہ کے باہر دھرنا دیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز کہا ہے کہ جاپان کے شہر ہیروشیما کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی وزیر خارجہ ہونے پر انہیں فخر ہے اور ان کے لیے یہ بہت جذباتی لمحہ ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس پر امریکہ نے جنگ عظیم دوئم کے آخری میں ایٹم بم گرایا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
جان کیری اور G7 ممالک کے گروپ میں شامل دیگر ملکوں کے وزراء خارجہ نے پیر کے روز جاپان کے شہر ہیروشیما میں دوسری عالمی جنگ کی یادگار کا دورہ کیا۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ یادگار دنیا بھر کے رہنماؤں کے لیے طاقت کا منبع ہے۔
Going through this museum was a reminder of the depth of obligation that every single one of us in public life
اس عجائب گھر کا دورہ ان ذمہ داریوں کی یاد دہانی ہے جو ہم میں سے ہر ایک پر عائد ہوتی ہیں۔ در حقیقت ہر وہ شخص جو ذمہ دار عہدے پر فائز ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے امن کے لیے کام کرے اور ان کوششوں کو آگے بڑھائے جن کے بارے میں چند دن قبل واشنگٹن میں ہونے والی جوہری کانفرنس کے موقع پر صدر اوباما اور عالمی رہنماؤں نے مل کر کام کرنے کا عزم کیا تھا۔ ہیروشیما کے امن عجائب گھر کے دورے کے بعد مسٹر کیری نے اسے ایک ایسا حیرت انگیز مظاہرہ قرار دیا جو بطور ایک انسان کے آپ کے جذبات و احساسات کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ جب جان کیری سے پوچھا گیا کہ کیا مئی میں صدر اوباما جاپان میں G7 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے وقت ہیروشیما کا دورہ کریں گے تو مسٹر کیری نے جواب دیا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ کسی روز امریکی صدر بھی ہیروشیما کا دورہ کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر باراک اوباما نے اس شہر کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تاہم اس کا انحصار ان کے ٹائم ٹیبل پر ہے۔ G7 اجلاس میں جوہری عدم پھیلاؤ اور تخفیف اسلحہ پر بات کی جائے گی۔ جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کشیدا سے امریکہ کی ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حالیہ بیان کے بارے میں پوچھا گیا جس میں ٹرمپ نے جاپان اور جنوبی کوریا کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے امریکہ پر کلی انحصار کرنے کے بجائے جوہری اسلحہ حاصل کریں۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے جواب دیا کہ یہ جاپان کے لیے بالکل ناقابل تصور ہے کہ وہ جوہری اسلحہ رکھے۔ بعد میں ٹرمپ کا حوالہ دیے بغیر مسٹر کیری نے کہا کہ کسی اعلی عہدے کے امیدوار کی جانب سے اس قسم کا مشورہ انتہائی نامعقول ہے اور ہر اس مقصد کے منافی ہے جو امریکہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالیہ کی حکومت نے ایک سابق صحافی کو موت کی سزا دی ہے جس نے سن 2007 اور سن 2011 کے درمیان کم از کم 5 صحافیوں کو قتل کرنے میں الشباب عسکریت پسندوں کی مدد کی تھی۔ عینی شاہدوں اور عہدے داروں نے بتایا کہ حسن حنفی حاجی کو مگدیشو کی پولیس اکیڈمی میں پیر کے روز فائرنگ اسکواڈ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حاجی کو پچھلے سال صومالی حکومت کی درخواست پر کینیا سے ملک بدر کیا گیا تھا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر جان برین نے کہا ہے کہ ان کا ادارہ قیدیوں کے خلاف آئندہ واٹر بورڈنگ کا طریقہ کار اختیار نہیں کرے گا، باوجود کہ مستقبل کا صدر تفتیش کے لیے یہ حربہ استعمال کرنے کا حکم بھی دے۔ ABC نیوز سے انٹرویو میں، جس کا ایک حصہ اتوار کے روز نشر کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یقیناً میں اس پر اتفاق نہیں کروں گا کہ کوئی CIA آفیسر پانی میں غوطے دینے کا یہ حربہ دوبارہ استعمال کرے۔ امریکہ میں سن 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد زیر حراست مشتبہ دہشت گردوں سے امریکہ کے خلاف حملوں کی معلومات اگلوانے کے لیے تفتیش کے اذیت ناک حربے استعمال کیے جاتے تھے۔ صدر باراک اوباما نے سن 2009 میں منصب صدارت سنبھالنے کے بعد ان حربوں کو بند کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ ان میں سے اکثر اذیت رسانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے یمن کے لیے مندوب اسماعیل الشیخ احمد نے پیر کے روز اس جنگ میں وقفے کا خیر مقدم کیا ہے جو ایک سال سے جاری لڑائی کو روکے گی، اور کہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ تباہی سے پیچھے قدم ہٹایا جائے۔ شیخ احمد نے کہا کہ ملک کی تعمیر نو کا یہ حقیقی موقع ہے جو طویل عرصے سے تشدد کا شکار ہے۔
نأمل أن تكون هذه الهدنة هدنة جادة وتكون موثوقة يعني من جميع الأطراف ويكون ويعم الأمن والسلام في البلد۔
سنا کے صدر عبداللہ زوقری کہہ رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ جنگ بندی ایک سنجیدہ کوشش اور تمام پارٹیوں کے لیے قابل اعتبار ہوگی اور ملک میں امن قائم ہوگا۔ یہ ان غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کا حقیقی موقع ہوگا جو خانہ جنگی سے زندہ بچ گئے ہیں اور ان تیاروں کی زد میں نہیں آئے جو معصوم لوگوں پر بموں کی بارش کر رہے ہیں۔ یمن میں نئی جنگ بندی کا اتوار کی نصف شب سے اطلاق ہو گیا اور تمام فریقین نے اس پر عمل پیرا رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ جنگ بندی معاہدے کا مقصد آئندہ ہفتے کویت میں ہونے والی امن بات چیت کو ایک موقع دینا ہے۔ سعودی زیر قیادت اتحاد نے ایک بیان میں کہا کہ عرب اتحاد یمن میں صدر ہادی کے مطالبے پر اتوار نصف شب سے نافذ العمل جنگ بندی کا احترام کرے گا، لیکن یہ کسی باغی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بھی کہا ہے کہ وہ معاہدے کا احترام کریں گے، لیکن اگر ان پر حملہ ہوا تو اس کا جواب بھی دیں گے۔ جنگ بندی شروع ہونے سے قبل متعدد علاقوں سے لڑائی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ عرب دنیا کے اس پسماندہ ترین ملک میں گزشتہ ایک سال میں متعدد جنگ بندی معاہدے ناکام ہو چکے ہیں اور شہریوں نے امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ تازہ معاہدہ کامیاب ہوگا۔ باقیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت سنا میں موجود ایک سرکاری ملازم نے خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ میں جنگ سے، تباہی سے اور سب سے تنگ آ چکا ہوں۔ لوگوں کے لیے روزگار، بجلی اور پانی کے بغیر زندگی بہت مشکل ہے، اور اس خوف کے ساتھ کسی بھی لمحے بمباری سے کوئی اپنا پیارا ہلاک ہو سکتا ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حوثیوں نے سنا پر سن 2014 میں قبضہ کر لیا تھا، جس کے باعث صدر ہادی کو جلا وطنی اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب منتقل ہونا پڑا، اور گزشتہ سال ہی وہ وطن واپس آئے۔ جنوبی یمن میں القاعدہ کے شدت پسندوں نے صوبے ابیان میں اپنا قافلہ روکا اور گھات لگا کر وار کرتے ہوئے کم از کم 15 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ مقامی اطلاعات کے مطابق القاعدہ کے مسلح ارکان نے اہوار کے قصبے میں فوجیوں کو روکا جو سویلین گاڑیوں میں سوار تھے۔ شدت پسندوں نے فوجیوں کو گاڑیوں سے باہر نکلنے کے لیے کہا، اور پھر الصبح کی اس واردات میں انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ مقامی عہدیداروں نے رائٹرز نیوز ایجنسی کو بتایا کہ مزید 17 فوجی زخمی ہوئے، جن کے لیے خیال کیا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، حالانکہ جس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا اس کی نشاندہی نہیں ہو پائی۔ جمعرات کے روز ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ یمن کی مارکیٹ پر سعودی قیادت والے اتحاد کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں استعمال ہونے والے بم امریکی ساختہ تھے۔ 15 مارچ کے اس حملے میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ انسانی حقوق کے گروپ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 25 بچے بھی شامل تھے۔ اس فضائی کاروائی میں 47 افراد زخمی ہوئے، جس واقعے کو یمن کی ایک سال سے جاری لڑائی کا سب سے زیادہ مہلک واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹیکساس کے حکام نے کہا ہے کہ سینٹ اینٹونیو میں فضائی افواج کے اڈے میں جمعے کے روز ہونے والے شوٹنگ کے واقعے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بیکسر کاؤنٹی پولیس کے ترجمان جیمز کیت کے الفاظ میں، اس وقت یہ قتل یا خودکش حملے کی صورتحال معلوم نہیں ہوتی۔ ایئر فورس ٹائمز کے مطابق ایک ایئر مین نے سین اینٹونیو لیک لینڈ میں واقع 331 کے 9 تربیتی اسکواڈرن کے مشترکہ اڈے کے کمانڈنگ افسر پر گولیاں چلائیں۔ یہ آزاد اخباری ذریعہ ہے جس نے پینٹیگون کے اندر کے ذرائع کا حوالہ دیا ہے۔ فوری طور پر کسی شخص کی شناخت نہیں ہو پائی ہے۔ شمالی کوریا کا ایک اعلی فوجی عہدیدار منحرف ہو گیا ہے۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے پیر کو کہا ہے کہ شمالی کوریا کی انٹیلیجنس کے کرنل منحرف ہو کر جنوبی کوریا سے آ ملے ہیں۔ عہدیدار کا نام تو نہیں بتایا گیا، تاہم ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ عہدیدار گزشتہ سال شمالی کوریا چھوڑ کر جنوبی کوریا سے آ ملا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جنوبی کوریا کے حکام نے کہا کہ منحرف ہونے والے کرنل کا تعلق انٹیلیجنس جنرل بیورو سے تھا۔ کوریائی جنگ کے بعد 28,000 سے زائد لوگ شمالی کوریا چھوڑ کر جنوبی کوریا آئے ہیں، لیکن اعلی عہدیداروں کے منحرف ہونے کی بہت کم مثال ملتی ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے مطابق وہ اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کر سکتے۔ تاہم جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے یونہاب کے مطابق کرنل منحرف ہونے والے اعلی ترین فوجی عہدیدار ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس جنوبی کوریا کے خلاف انٹیلیجنس کاروائیوں سے متعلق اہم معلومات ہو سکتی ہیں۔ پیر کے روز جاری ہونے والے ایک جائزے میں کہا گیا ہے کہ زیادہ تر امریکیوں کی رائے ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے امیدوار کے مقابلے میں ڈیموکریٹ برنی سینڈرز کو سن 2016 کے صدارتی انتخاب کے لیے ووٹ دیں گے یا اس پر غور کریں گے۔ ایسوسیٹڈ پریس جی ایف کے کی جانب سے 31 مارچ سے 4 اپریل کے درمیان 1076 افراد سے کیے جانے والے سروے کے مطابق 21% نے کہا کہ وہ یقینی طور پر سینڈرز کو ووٹ دیں گے، جبکہ 41% نے کہا کہ وہ اس پر غور کریں گے۔ ہلری کلنٹن، جو ڈیموکریٹک دوڑ میں سینڈرز سے آگے ہیں، سروے میں دوسرے درجے پر رہی ہیں۔ ریپبلکن امیدواروں میں ٹیڈ کروز اور جان کیسچ جائزے میں 43% کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ دوڑ میں سب سے آگے ڈونلڈ ٹرمپ کو 35% نے پسند کیا ہے۔ اور ادھر امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹ امیدوار کی نامزدگی کے لیے مغربی ریاست وائیومنگ میں ہونے والے پرائمری انتخابات میں سینیٹر برنی سینڈرز کامیاب ہو گئے ہیں۔ پرائمری انتخاب، جسے کاکس بھی کہا جاتا ہے، اس میں وائیومنگ سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ پارٹی کے ارکان نے اپنے 14 نمائندے منتخب کرنا تھے، جو بعد ازاں جولائی میں ہونے والے ڈیموکریٹس کے قومی کنونشن میں صدارتی امیدوار کا انتخاب کریں گے۔ پرائمری انتخاب میں سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور ورمونٹ سے منتخب سینیٹر برنی سینڈرز کے درمیان دو بدو مقابلہ ہے۔ وائیومنگ میں ہفتے کو ہونے والے کاکس میں برنی سینڈرز نے 56% ووٹ حاصل کیے، تاہم پرائمری انتخاب میں واضح برتری کے باوجود ڈیموکریٹ پارٹی کے قواعد کے مطابق نتائج کے اعتبار سے سینیٹر سینڈرز کو ریاست کے 14 میں سے 7 مندوبین ملیں گے، جبکہ دیگر 7 ہلری کلنٹن کے حصے میں آئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اردو کے ایک بزرگ افسانہ نگار جناب مقصود الہی شیخ کو افسانہ لکھتے ہوئے نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر اب بھی وہ نئی راہوں کے متلاشی ہیں۔ چنانچہ اسی تلاش میں انہوں نے ایک نئی افسانوی صنف اختیار کی، بلکہ بقول ان کے ایجاد کی ہے، اس کا نام انہوں نے پاپ کہانی رکھا ہے۔ مزید تفصیلات انہی کی زبانی۔
میں نے کہا نا کہ وہ ندی ہے، وہ رستہ ڈھونڈ لیتی ہے،
جی جی،
جب تک اسے پانی آتا رہے گا، یعنی جب تک ہمارا ذہن ہے۔ اب میں افسانے اب بھی لکھتا ہوں، افسانے بھی لکھتا ہوں، بلکہ میں نے ایک نئی صرف ایجاد کی ہے۔ یہ دیکھیے، ود ان وہ کہوں گا کامرس کے وہ ایجاد کی ہے۔ افسانتے لکھے جا رہے ہیں، پھر سے رواج ہو گیا تھا، لیکن یہ جو ہے میں اسے پاپ کہانی کہتا ہوں۔ وہ قصہ ایسے ہوا، ایک صاحب ہیں، صافی ہیں بڑے اچھے، یہ ہے سن جب یہ نئی صدی شروع ہوئی تھی نا، 2000 شروع ہوا، تو وہ میرا انٹرویو لے رہے تھے نوائے وقت لاہور کے لیے، ینگ آدمی تھے، اور وہ کہنے لگے تھے یہ نئی صدی میں یہ دیکھیے پاپ میوزک ہو گیا ہے، اور اس کا میں نے کہا جی یہ آدمی کو میں تو یہ بھی سن لیتا ہوں، پاپ میوزک بھی سن لیتا ہوں، اور پرانا میوزک بھی بڑا اچھا ہے، کلاسک میوزک اس سے بھی اچھا ہے، لیکن زمانے میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو کہنے لگے کیا کبھی پاپ افسانہ بھی لکھا جائے گا؟ میں نے کہا نئی صدی میں ضرور لکھا جانا چاہیے، کیوں نہیں لکھا جائے گا؟ لکھا، کہنے کون لکھے گا، کون شروع کرے گا؟ میں نے کہا میں لکھوں گا۔ چنانچہ میں نے ایک پاپ کہانی کی جو انشا کلکتہ میں 2007 میں چھپی، اور پھر اس کے بعد میں چپ ہو گیا۔ اب ریسنٹلی پھر مجھے جوش آیا اور کیا میں آپ سے عرض کروں، تو میں نے پھر یہ پاپ کہانیاں شروع کی، اور اب ہمارے کوئی 5-6 لوگوں کا حلقہ ہو گیا جو پاپ کہانی کیا ہے اس پر مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں، پاپ کہانیاں بھی۔ امریکہ کے جاوید اختر پاشا نے بھی 2-3 پاپ کہانیاں لکھ لی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پاپ کہانی جو ہے وہ نہ تو افسانچہ ہے، نہ افسانہ ہے، نہ کہانی ہے، نہ داستان ہے، بس وہ ایسی چیز ہے جو جس طرح کے پاپ میوزک نہیں ہے۔ اس میں ہر طرح کے گانے ہیں، المیہ بھی ہیں، تربیہ بھی ہیں، وہ اچھل کود والے بھی ہیں، اور وہ سبھی کو پسند آتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ اس کا رواج ہو گیا، تو اس میں سہولت ہے کہ ہر موضوع پر بڑی آسانی سے آپ بات کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ترسیل ہوتی ہے، پیغام کی ہوتی ہے، مدعا اور مقصد دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو آج کل میں جی پاپ کہانیاں بھی لکھ رہا ہوں، افسانے بھی لکھ رہا ہوں، تو میں مطمئن ہوں کہ میں قدرت کو جو کام مجھ سے لینا تھا، میں نے سماجی سیاست سے تو میں الگ رہا، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، تخلیقی طور پر اپنی طرف سے کوشش کر کے کچھ اچھا ہی کرنے کی میں لگا رہا ہوں۔
ابھی آپ نے جناب مقصود الہی شیخ کی وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو سنی۔
صوبہ بلوچستان میں نئی نسل کو بلوچی لوک موسیقی سے روشناس کرانے کے لیے کوئی باقاعدہ تربیت گاہ یا اکیڈمی تو نہیں ہے، لیکن ایک معروف بلوچی گلوکار تاج محمد تاجل اپنے طور پر نوجوانوں کو اس فن سے روشناس کرانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تاج محمد تاجل نے اپنی فنی سفر کا آغاز 1966 میں ریڈیو پاکستان سے کیا اور بلوچی کلاسیکی موسیقی میں بہت سے نئے انداز متعارف کرائے۔ تاج محمد نے اپنے والد فیض بلوچ کے ہمراہ ایسی بلوچی دھنیں بنائی جو آج بھی بلوچ گھرانوں میں شادی بیاہ کے موقع پر سنی جاتی ہیں۔
ایسے کوئی اکیڈمی ہونا چاہیے جس میں تعلیم ہونے ہوئے براوی بلوچی، ہمارا جو کلچر کے زبانیں ہیں، پشتو، ہزارگی ہوئے، پارسیہ ہوئے، مگر بات وہیں آتا ہے، اکیڈمی ہوئے اس پہ ہم کام کریں، بلوچی کا کام کریں، اپنا براوی کا کام کریں اپنا اس میں ہم، تاکہ آگے ہمارے نسل جو ہیں وہ بھی کچھ سیکھ سکیں۔
بلوچستان کے محکمہ ثقافت کے عہدیدار عبداللہ جان کہتے ہیں کہ صوبے میں میوزک اکیڈمی بنانے کا ارادہ ہے، مگر اس سلسلے میں فنڈز کی کمی کا سامنا ہے۔
سچ کوئی آفیشیل کوئی سرکاری اکیڈمی تو نہیں ہے جو لوگوں کو سکھائے، اور ہمارا پلان تو ہے، ہم نے ایک دفعہ کوشش بھی کی تھی کہ کالج انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ کا جو اس میں ویژول آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے، ہم نے گوادر کا پروپوز کیا تھا، پی سی ون جو ہم نے بنا کے بھیجا تھا پی این ڈی کو، لیکن وہ اتفاق سے نہیں ہوا، اور کوشش تو خیر ہماری ہے کہ ہو جائے۔
غلام مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کئی شعبوں میں ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، مگر دنیا بھر میں بعض عجائب گھر ایسے ہیں جن میں جمع کیے گئے حجرات یا آثار قدیمہ کا اندراج آن لائن نہیں کیا گیا، اور ڈارک ڈیٹا نامی یہ آثار قدیمہ محض درازوں میں بند ہیں، اور انہیں ڈارک ڈیٹا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان تک رسائی انٹرنیٹ پر ممکن نہیں۔ مگر اب امریکہ میں اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سب لوگ چاہتے ہیں تمام معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہوں، اور ویسے بھی سائنسدانوں کا خواب تو یہی رہتا ہے کہ کوئی نئی چیز دریافت کی جائے۔ ٹورے نائبوگ نے کریب یا کیکڑے کا فاسل بنانے کا ارادہ کیا ہے، وہ فاسلز یا حجرات بنانے کے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی خزانے کی تلاش سے کم نہیں کہ کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، اور ان سائنسدانوں کے لیے خزانے کی تلاش کا عمل وہ ہے جب وہ کوئی نئی شے عجائب گھر کے ڈارک ڈیٹا سے ڈھونڈ نکالیں۔ سائنسدان اور محققین بہت سے عجائب خانوں میں ایسی بے شمار ہڈیاں اور حجرات تلاش کرتے ہیں جن کا اندراج موجود نہیں۔ ٹوری نائبوک کہتے ہیں
it's a crap shoot, it's just you don't know it's a matter of just looking through the drawers and spending the time۔
یہ بالکل ایک اندھی تلاش کی مانند ہے، اس میں مختلف درازوں میں تلاش کا عمل اور نادر نمونے تلاش کرنے میں وقت صرف کرنا شامل ہے۔ اس عمل میں اٹھنے والے اخراجات امریکہ کی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن برداشت کرتی ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اب تک پوشیدہ نمونوں کا اندراج ڈیجیٹل طریقے سے کر دیا جائے، اور یوں لوگوں کے لیے کمپیوٹر کے ذریعے تمام معلومات حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ کام لاس اینجلس کاؤنٹی کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں کیا جا رہا ہے۔ اس میوزیم سے وابستہ آسٹن ہینڈی کہتے ہیں کہ ان فاسلز یا حجرات کے بارے میں جمع کی گئی معلومات سائنسدانوں کو مختلف اجسام کے بارے میں تفصیلات فراہم کریں گی، اور یہ بھی کہ ماحولیاتی تبدیلی کا ان پر کیا اثر ہوا، جس کا اندازہ ماضی میں زمین کے گرم یا سرد ہونے سے ان پر مرتب ہونے والے اثرات سے لگایا جائے گا۔ وہ کہتی ہیں دنیا بھر میں یہ مطالبہ موجود ہے کہ کسی بھی ایسے عجائب گھر میں رکھے نمونوں کی تفصیل انٹرنیٹ پر موجود ہونی چاہیے۔
And that is bound to increase research opportunities, foster collaborations across geographic, political, or even language boundaries.
اس سے تحقیق کے مواقع بڑھیں گے، جغرافیائی، سیاسی اور حتیٰ کہ زبان کی حدود ختم کر کے باہم تعاون میں اضافہ ہوگا، اور ڈیجیٹل ڈیٹا بنانے میں یہی جوش و جذبہ ہمارے کام آتا ہے۔ امریکہ، چین، آسٹریلیا اور یورپی ممالک نمونوں کی ڈیجیٹل تفصیل کا تبادلہ کر رہے ہیں تاکہ دنیا بھر کے محققین کو دنیا بھر میں موجود نمونوں تک رسائی حاصل ہو۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ اتوار کے روز آنے والے زلزلے سے پاکستان میں 6 اموات کی تصدیق ہوئی ہے ان میں سے 5 کا تعلق خیبر پختونخوا صوبے سے ہے اس رپورٹ کی تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر بیان کر رہے ہیں
پاکستان میں اتوار کو آنے والے شدید زلزلے سے ملک میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے زلزلے کا مرکز شمال مشرقی افغانستان میں واقع کوہندو کش کے پہاڑی سلسلے میں 236 کلومیٹر زیر زمین بتایا گیا تھا اور اس کے جھٹکے افغانستان بھارت سمیت کئی قریبی ممالک میں محسوس کیے گئے تھے پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA نے پیر کو ایک بیان میں بتایا کہ زلزلے سے صوبہ خیبر پختونخوا میں 5 جبکہ گلگت بلتستان میں 1 شخص ہلاک ہوا جبکہ زلزلے سے درجنوں مکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا پاکستان کے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اتوار کو آنے والے اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 7.1 تھی جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے نے زلزلے کی شدت 6.6 بتائی تھی زلزلے کے باعث لوگ خوف ہراس کے باعث اپنے گھروں اور دکانوں سے باہر نکل آئے اور کافی دیر تک کھلے آسمان تلے رہے یاد رہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں بھی پاکستان اور افغانستان میں آنے والی 7.5 شدت کے زلزلے کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان میں لگ بھگ 400 افراد ہلاک ہوئے جبکہ ہزاروں گھر بھی تباہ ہو گئے پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کی قومی ادارے کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی ادارے نے تمام اضلاع کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ زلزلے کے باعث ہونے والے نقصانات پر نظر رکھیں ملک میں زلزلے کے جھٹکے ایسے وقت محسوس
کراچی کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں شہادت کے طور پر ایک ہینڈ گرینیڈ پیش کیا گیا جو بے احتیاطی کی وجہ سے موقع پر پھٹ گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے شواہد کو سامنے لاتے ہوئے خاصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ
پیر کو کراچی کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں دستی بم کے دھماکے سے کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے رپورٹس کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران مشتبہ دہشت گرد سے برآمد ہونے والا دستی بم پیش کیا گیا جو کہ پھٹ گیا مقامی ذرائع ابلاغ پہ ایک وکیل نے بتایا کہ دستی بم کیسے کام کرتا ہے پولیس اہلکار نے سمجھانے کی کوشش کی اور اس دوران غلطی سے یہ دھماکہ ہو گیا اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ یہ دھماکہ کیوں ہوا اور عدالت میں پیش کرنے سے پہلے اس دستی بم کو ناکارہ کیوں نہیں بنایا گیا تھا پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور صوبہ سندھ کے سابق گورنر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا
دیکھیے نارملی تو جو ہتھیار ہوتے ہیں جس کے اندر یہ کلاشنکوف ہیں یہ ہیں گولیاں ہیں وہ تو نکال لی جاتی ہیں لیکن گرینیڈ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی پن نکلے تو پھر یہ اپنا جو پھٹ سکتا ہے یا اور بھی قسم کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آتش گیر مارتے ہوتے ہیں تو وہ ضرور ان کو ثبوت کے طور پر پروڈیوس کرنا پڑتا ہے کورٹ میں بس ٹھیک ہے گرنیڈ ہے دیکھ لیا گرنیڈ اس سے ہوا نکلا ہے یہ اس طرح کا تجربے کرنا تو بہت خطرناک بات ہے
ستمبر 2013 سے کراچی میں جاری آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے ہیں اور ان سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کیا جاتا رہا ہے پولیس حکام اور وزارت داخلہ سندھ کی جانب سے پیر کو کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایسے ہی ایک دستی بم کے پھٹنے کے واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے تاکہ آئندہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے شہزاد حسین وائس آف امریکہ کراچی
بھارت کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے پیر کے روز کرناٹک میں بھارتی بحری اڈے کا دورہ کیا امریکی وزیر دفاع کی دیگر مصروفیات کے بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ
امریکی اور بھارتی وزرائے دفاع ایش کارٹر اور منوہر پریکر نے پیر کے روز کرناٹک کے کاروار میں واقع بھارتی بحری ٹھکانے کا دورہ کیا, جہاں فلیگ آفیسر ریئر ایڈمیرل آر جے نتکرنی نے بحری ٹھکانے کی تعمیر کے پہلے مرحلے سی برڈ پروجیکٹ کے بارے میں ان کو تفصیلات بتائیں. ایش کارٹر بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں. انہوں نے اتوار کے روز گوا سے اپنے دورے کا آغاز کیا. منگل کے روز دونوں وزرائے دفاع کے مابین نئی دہلی میں مذاکرات ہوں گے. اس کے بعد دونوں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کریں گے. اس سے قبل ایش کارٹر نے بھارت کے میک ان انڈیا پروگرام کی ستائش کی, جس کے تحت اندرون ملک اسلحہ سازی کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے. امریکہ 3 معاہدوں کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن سیکورٹی میمورینڈم آف اگریمنٹ, لاجسٹک سپورٹ اگریمنٹ اور بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن اگریمنٹ پر دستخط کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالتا رہا ہے. سابقہ یو پی اے حکومت دستخط کرنے پر مزاحمت کرتی رہی. دونوں ملک دفاعی تعاون کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں. دونوں کے باہمی تعلقات میں ایئر کرافٹ کیریئر سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ کی بہت اہمیت ہے. سمجھا جاتا ہے کہ دونوں ایک دفاعی معاہدہ کرنے کے قریب ہیں. بھارت امریکی جنگی طیاروں کو اندرون ملک بنانے کا بھی خواہش مند ہے. امریکی وزیر دفاع بھارتی حکام کے ساتھ دفاعی تعاون اور اسلحہ کی تجارت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے. ذرائع کے مطابق دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون اور جنگی جہازوں کی مشترکہ تیاری سے متعلق معاہدے بھی زیر بحث آئیں گے. ایش کارٹر کے ساتھ ایک وفد بھی آیا ہوا ہے, جس میں امریکی طیارہ ساز کمپنیوں بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن کے نمائندے بھی شامل ہیں. بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ان دونوں کمپنیوں میں سے اسی کے ساتھ طیاروں کی خرید کا معاہدہ کرے گی جو اپنی ٹیکنالوجی بھارت میں منتقل کرنے اور طیاروں کی پیداوار یہاں کرنے پر رضامند ہوگی. ایش کارٹر نے کہا ہے کہ وہ میک ان انڈیا پروگرام کو ذہن میں رکھ کر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع منوہر پریکر کے ساتھ مذاکرات کے دوران دفاعی ہتھیاروں کی مشترکہ پیداوار اور ٹیکنالوجی کے تبادلے پر توجہ دیں گے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور بھارت نے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے جو جنوبی ریاست کیرالا میں اتوار کو الصبح ایک مندر میں آتش زدگی میں ملوث تھے. اس آتش زدگی میں لگ بھگ 100 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق ضلع کولام کے پاراور گاؤں میں واقع پونٹنگل مندر میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک تہوار کے سلسلے میں یہاں ہزاروں لوگ جمع تھے اور آتش بازی کی جا رہی تھی. اسی دوران آتش بازی کے سامان میں آگ بھڑک اٹھی, جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے مندر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آگ بھڑک اٹھنے سے آتش بازی کے سامان میں کئی زوردار دھماکے بھی ہوئے, جس کی وجہ سے مندر کی چھت کا ایک حصہ اور عبادت گاہ کی انتظامیہ کا دفتر زمین بوس ہو گیا. افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں خودکش بم حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ایک افغان ہسپتال کا کہنا ہے کہ 38 افراد زخمی بھی ہیں جو تشویشناک حالت میں ہیں. ہلاک ہونے والوں میں فوجی رنگ روٹ تھے جو شہر کے مضافات میں بس پر سفر کر رہے تھے. یوکرین کے وزیراعظم یاتسین یوک نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ استعفی دے رہے ہیں, جس سے کیف کے سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے تشکیل دی جانے والی نئی حکومت کے لیے راستہ ہموار ہوگا. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ نیلوفر مغل کی زبانی.
Не можна допустити одного дестабілізації виконавчої влади під час війни.
یوکرین کے وزیر اعظم آرسینی یاتسینیوک کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے دوران اقتدار کے انتظامی شعبے کو غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. بہتر مستقبل اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس استعفے کے بعد یوکرین کی نئی حکومت تشکیل نہیں دی جاتی.
ми закликаємо його негайно скасувати візит до Китаю.
یاتسینیوک نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ ان کے استعفے سے یوکرین میں نئے انتخابی آئینی اور عدالتی اصلاحات کے لیے راہ ہموار ہوگی اور یوکرین نیٹو اور یورپی یونین کا رکن بننے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی. یاتسینیوک اور ان کی کابینہ کو فروری میں عدم اعتماد کا ووٹ ملا, لیکن 2 جماعتوں نے انہیں معزول کرانے کے لیے حکومتی اتحاد کو ناکامی سے دوچار کیا. انہیں یوکرین کی خراب ہوتی ہوئی معیشت اور اصلاحات میں سسروی پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. اگر یوکرین کے قانون ساز نئے وزیراعظم پر متفق ہونے میں ناکام رہتے ہیں تو جلد انتخابات کرائے جا سکتے ہیں. لیکن صدر پیٹرو پوروشینکو ملک کو غیر مزید مستحکم ہونے کے خوف سے نئے انتخابات کرانے سے گریزاں ہیں۔ کیف کی فورسز گزشتہ 2 برسوں سے مشرقی یوکرین کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روس نواز علیحدگی پسندوں سے لڑ رہی ہیں، جس دوران 9,000 سے زیادہ جنگجو اور شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی دوران ماسکو نے یوکرین کی کرائمیا جزیرہ نما کے ساتھ الحاق کر لیا اور اب وہ ماسکو کے کنٹرول میں ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بین الاقوامی قانون کسی استثناء کے بغیر ہر طرح کے حالات میں ایزا رسانی سے منع کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے ہر خطے میں بڑے پیمانے پر ایزا رسانی بدستور موجود ہے۔ کوئی بھی اور اس کا ہدف بن سکتا ہے۔ اذیت دینے والے کوئی تخصیص نہیں کرتے، ان کے اہداف میں مرد، عورتیں، بوڑھے اور جوان سبھی شامل ہیں۔ جنیوا میں ماہرین کے ایک گروپ نے، جس میں ڈاکٹر، نفسیاتی ماہرین اور قانون دان شامل تھے، اقوام متحدہ میں اس بارے میں اپنے خیالات کا تبادلہ کرنے کے لیے اجلاس کیا کہ ایزا رسانی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اور اس کا نشانہ بننے والوں، بالخصوص بچوں اور بلوغت کی عمروں کو پہنچنے والوں کے دائمی مصائب سے نمٹا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ماہرین کے اس اجلاس کا مقصد ایزا رسانی کا نشانہ بننے والوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے والنٹری فنڈ فار وکٹمز آف ٹارچر کے قیام کی 35ویں سالگرہ منانا تھا۔ یہ ادارہ ہر سال ایزا رسانی کے تقریباً 50,000 متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ارکان کی براہ راست معاونت کرتا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے آنے والے متاثرین میں بچے اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے افراد شامل ہیں، جن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس فنڈ کے تعاون سے امدادی اداروں نے اس سال ایزا رسانی کا ہدف بننے والے 5,279 بچوں اور 9 عمر افراد کو مدد فراہم کی ہے۔ یہ تعداد ان لوگوں کے مقابلے میں 1/4 زیادہ ہے جنہیں پچھلے سال معاونت فراہم کی گئی تھی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے آنے والے متاثرین میں بچے اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے افراد شامل ہیں، جن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس فنڈ کے تعاون سے امدادی اداروں نے اس سال ایزا رسانی کا ہدف بننے والے 5,279 بچوں اور 9 عمر افراد کو مدد فراہم کی ہے۔ یہ تعداد ان لوگوں کے مقابلے میں 1/4 زیادہ ہے جنہیں پچھلے سال معاونت فراہم کی گئی تھی۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد الحسین کو اتنی بڑی تعداد اور اس ناقابل بیان درد اور تکلیف پر دھچکا لگا جو چھوٹے بچوں تک کو سہنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان کے الفاظ،
The torture of children is an unbearable reality, particularly in countries in conflicts such as Syria. Indeed,
بچوں کو اذیت کا نشانہ بنایا جانا ایک ناقابل برداشت حقیقت ہے، خاص طور پر تنازعوں میں گھرے ہوئے ملکوں میں، مثال کے طور پر شام۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری آبادیوں کو ڈرانے، دھمکانے یا والدین کو مزید تکلیف دینے کے لیے اکثر و بیشتر بچوں کو ان کے بچے ہونے کے ناطے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد الحسین کے۔ ثنا حمزہ لبنان میں تشدد اور ایزا رسانی کے متاثرین کی بحالی کے لیے کام کرنے والی تنظیم ری اسٹارٹ کی بانی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ شام اور مشرق وسطی کے جنگ زدہ علاقوں سے آنے والے پناہ گزین بچوں کے لیے کام کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اذیت رسانی کے نتیجے میں ان بچوں نے جس زیادتی اور تکلیف کو برداشت کیا، اس کے اثرات کے بارے میں وہ گہری معلومات رکھتی ہیں۔ ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
Is it acceptable to allow a child see his mother be raped or his father be beaten up? Is it acceptable to allow a child hear the screams of pain of his brothers and sisters in the neighboring cell?
Is it acceptable that the whole world looks on uski walid ko marne peetne ki ijazat dena qabil e qubool hai? Kya is baat ki ijazat dena qabil e qubool hai ki ek bachcha apne saath waqi kothri se apne bhaiyon aur behnon ki dard aur takleef se cheekhne aur karahne ki aawazein sune? Kya ye qabil e qubool hai ki puri duniya ye sab kuch dekhti rahe aur koi kadam na uthaye? اگرچہ وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان بچوں پر کیا بیت رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے ثنا حمزہ کے، جو ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کر رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بڑے پیمانے پر جسمانی اور دماغی تکلیفوں میں مبتلا انسانی دہشت کا نشانہ بننے والے یہ 9 عمر افراد بحالی اور علاج کے سیشنز میں آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ اپنے دکھ کا اظہار کرنے میں ان کی مدد کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ تھراپی کی ایک ماہر کے طور پر وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ اذیت کا نشانہ بننے والے یہ 9 عمر افراد اپنے لبوں پر لگی خاموشی کی مہریں توڑ دیں، لیکن ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں،
وی ہیئر ڈسکرپشنز آف انٹولڈ بروٹیلیٹی، سائیکولوجیکل وائلنس، آف انفاذبل کرویلٹی، لیٹ اٹ بی نون، لیڈیز اینڈ
جینٹلمین، ہم ناقابل بیان بربریت اور انتہائی صفاکانہ نفسیاتی تشدد کی کہانیاں سنتے ہیں۔ میں خواتین و حضرات کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے انٹرویوز کے بعد وہاں سے اس حالت میں نہیں جاتی کہ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا ہو، اور یہ کہ میری روح پر لگنے والے گھاؤ اور زخموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے ری اسٹارٹ کی بانی ثنا حمزہ کے، جو ایک مترجم کے ذریعے گفتگو کر رہی تھیں۔ مشرق وسطی میں جس قسم کا تشدد دیکھا گیا ہے وہ دنیا بھر میں دہرایا جا رہا ہے۔ پال اور انہیں امریکہ میں قائم سینٹر فار وکٹمز آف ٹارچر میں دماغی صحت کے ایک مشاورت کار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ مرکز مشرق وسطی کے ایذا رسانی کے متاثرین کی معاونت کرتا ہے اور افریقی ملکوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی مدد کرتا ہے۔ ان ملکوں میں کینیا، عوامی جمہوریہ کانگو، روانڈا، برونڈی، صومالیہ، شمال مشرقی ایتھیوپیا، یوگنڈا اور جنوبی سوڈان شامل ہیں۔ اور انہیں کہتے ہیں کہ ایذا رسانی ایک پیچیدہ اور تہ در تہ چیز ہے۔
If you look across these places where we work, the issues range from say Iraqi and Syrian children who are...
اگر آپ ان جگہوں کے آس پاس دیکھیں جہاں ہم کام کرتے ہیں تو ان مسائل کا سلسلہ شامی بچوں سے لے کر جو بنیادی اور ثانوی ایذا رسانی سے بچ کر اردن پہنچے ہیں، نیروبی میں گریٹ لیکس کے علاقے کے نو عمر افراد تک پھیلا ہوا ہے جو خود بھی ٹارچر کا نشانہ بن چکے ہیں، لیکن انہیں اپنے والدین کے لیے والدین کا کردار نبھانا پڑا ہے، جو بعض اوقات ایذا رسانی سے بہت بری طرح متاثر ہوئے اور اب وہ فعال نہیں رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر اورینے کے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یو این والنٹری فنڈ فار وکٹمز آف ٹارچر اور ڈاکٹروں، نفسیاتی ماہرین، سماجی کارکنوں اور قانون دانوں کے عالمی نیٹ ورکس ایذا رسانی کا نشانہ بننے والے بچوں اور بالغوں کی بحالی کے لیے انتھک طریقے سے کام کرتے ہیں، اور انہیں اس سلسلے میں کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ وہ اذیت رسانی سے متاثرہ بہت سے لوگوں کی صحت یابی اور انہیں اپنی زندگیاں اور حقوق واپس دلانے میں مدد دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ریاستوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایذا رسانی سے متاثرہ بچوں کی صحت یابی اور انہیں پہنچنے والے دکھوں اور مصائب کی تلافی میں مدد فراہم کریں۔ وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ متاثرین کی بحالی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اسی طرح انصاف کی بھی اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹارچر اور اذیتیں دینے والوں پر لازماً مقدمے چلائے جانے چاہیے اور انہیں اپنے جرائم پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران اور روس کے درمیان ایک سمجھوتے کے تحت، جسے پچھلے سال کے جوہری معاہدے سے پہلے ممنوع قرار دیا جانا چاہیے تھا، روس نے ایران کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے جدید میزائل فراہم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ خبر رساں ادارے مہر نے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان حسین جابر انصاری کے حوالے سے بتایا کہ معاہدے کے تحت میزائلوں کی فراہمی میں کئی بار کی تبدیلیوں کے بعد اب یہ فراہمی شروع ہو گئی ہے اور یہ عمل جاری رہے گا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ روس نے ایران کو S-300 میزائل فروخت کرنے کی کوشش کی ہے۔ روس نے سن 2007 میں بھی پہلے یہ کوشش کی تھی، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ پر اسے منسوخ کر دیا تھا۔ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اتوار کو مصر کی پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرب دنیا کو تشدد اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے عرب ممالک کی ایک فورس کی تشکیل سے متعلق بھی بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سعودی عرب اور مصر کو جدا کرنے والے بحیرہ احمر کے آر پار ایک پل تعمیر کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اپنی 6 منٹ کی تقریب میں بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جہاں مصر اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات پر بات کی، وہیں انہوں نے خطے کو درپیش انتہا پسندی اور دہشت گردی کے معاملے پر بھی زور دیا۔ سعودی بادشاہ نے کہا کہ عرب ممالک کو انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس دورے میں سعودی اور مصری رہنماؤں نے کئی ارب ڈالر کے معاہدوں پر دستخط کیے، جس میں آبنائے ایران کے 2 غیر آباد جزیروں کو سرکاری طور پر سعودی کنٹرول میں دینے کا ایک معاہدہ بھی شامل ہے۔ ایک امریکی جج نے ایپل کمپنی کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک اور مجرمانہ کیس میں استعمال کیے گئے آئی فون کو کھولنے میں پولیس کی مدد کرے۔ حکومت اور ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے درمیان ٹیلی فون معلومات کی خفیہ کاری پر جھگڑے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ بوسٹن کے ایک میجسٹریٹ نے کہا کہ ایپل کو حکومت کو مناسب مدد دینی چاہیے، جس میں فون میں موجود معلومات تک رسائی، انہیں ہارڈ ڈرائیو پر منتقل کرنا اور وہ ہارڈ ڈرائیو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فراہم کرنا شامل ہے۔ عدالت نے یہ حکم 1 فروری کو جاری کیا تھا، مگر جمعے کو اسے عوام کے لیے جاری کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکا کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ واشنگٹن میں ایک ایسی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں فنکاروں نے امریکی پرچم کو اپنے فن پاروں کا موضوع بنایا ہے۔ اس نمائش کا انعقاد ڈی سی چیمبر آف کامرس میں کیا گیا۔ اس نمائش کی منتظم اور واشنگٹن میں زینت گیلری کی مالک مارجری گولبرگ نے کہا کہ اس نمائش کا موضوع ستارے اور دھاریاں ہیں۔ عصر حاضر کے آرٹ میں امریکی پرچم تھا جس میں ملک بھر سے کئی فنکاروں کے مختلف اصناف میں بنائے گئے فنکار شامل تھے۔
You know, I really like Gavin Sewell's work. You know, it's very unique, three-dimensional mixed media.
گولبرگ کا کہنا تھا کہ مجھے سچ میں گیوین سول کا کام پسند ہے، یہ سہجہتی مخلوط میڈیم ہے اور یہ بہت ہی منفرد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقینی طور پر روشنی والے فن پارے بھی پسند ہیں جو اندھیرے میں چمکتے ہیں۔
انیتا کنز از دی مونا لیزا ود دی امریکن فلیگ اینڈ کیتھ نورول از ویری ہیومرس۔
گولبرگ نے کچھ شوخ و چنچل فن پاروں کا ذکر بھی کیا جس میں انیتا کنز کا پرچم کے ہیڈ کے ساتھ مونا لیزا اور کیتھ نورول کا فن پارا بھی شامل ہے جس میں ایک جانور کے کارٹون کو جھنڈے کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ لورا ٹیلر جو ایک سابق فوجی اہلکار بھی رہ چکی ہیں، ان کے فن پاروں کا مرکزی خیال ذاتی نوعیت کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ویتنام جنگ میں حصہ لینے والے ایک سابق فوجی کی بیٹی ہوں، میرے دادا اور دادی کام کر چکے ہیں جبکہ میرے کئی چچاؤں اور چچیوں نے بھی بہت خدمات انجام دی ہیں، اور یہ نہ صرف خاندان کی نمائندگی کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں واپس لوٹانے کا یہ میرا اپنا طریقہ کار ہے۔ ٹیلر فن پارے بنانے والوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں اور وہ یہ تصویریں مارکر اور پینٹ کی مدد سے بناتی ہیں جنہیں وہ اپنے سابق فوجی دوستوں کو دیتی ہیں۔
Because I've done so much work with different veterans, it's very important to me and my mission to be able to give back to the veterans.
کیونکہ میں نے مختلف سابق فوجیوں کے ساتھ بہت کام کیا ہے، اس لیے یہ میرے اور میرے مقصد کے لیے نہایت اہم ہے کہ میں ان سابق فوجیوں کو واپس لوٹانے کے قابل ہو سکوں جیسا کہ انہوں نے مجھے دیا ہے۔ ایک اور فنکار کیتھرین آنس کی بنائی گئی تصویر سیم کی بور بھی اس نمائش میں شامل کی گئی ہے، اور یہ ایک مخلوط میڈیم کی تخلیق ہے جو ان کے لیے ایک خاص معنی رکھتی ہے۔
My neighbor Sam and his wife Nicole were both Iraq vets and he was an Afghan vet. I asked him if I could do
an میرا پڑوسی سیم اور ان کی اہلیہ نکول دونوں نے بطور فوجی عراق میں خدمات انجام دی تھیں، اور وہ افغانستان میں فوجی خدمات انجام دے چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا میں اس کے جوتوں پر تصویر کشی کر سکتی ہوں، تو اس نے اس پر اتفاق کیا۔ پھر وہ اس پر ہونے والے کام کو دیکھنے کے لیے گھر آیا۔
He was able to run his hand over the toes of the boots and he looked at me and he said, Catherine, that is exactly the way my boots felt when I was in Iraq.
اس نے جوتے کی انگلیوں والے حصے پر ہاتھ پھیرا اور میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیتھرین، یہ بالکل اسی طرح ہے، مجھے یہ اسی طرح محسوس ہوتے ہیں جیسا کہ جب میں عراق میں ہوتا تھا، اور یہ بہت ہی اچھی ریت ہے جو میرے پورے جوتوں پر ہے۔ پرانی یادیں اور حب الوطنی اس نمائش کے عام موضوعات تھے۔ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آنے والے ایک شخص سٹیون شور نے کہا کہ یہاں ایسی بھی تصویریں ہیں جو امریکہ کے تاریک لمحات کا مظہر ہیں۔
So it's a delicate balance of highlighting what is best in America, American ideals and
انہوں نے کیوٹس ووڈی کی ایک رضائی کی پینٹنگ جو غلامی کے متعلق الفاظ اور تصویروں کو ظاہر کرتی ہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کو اجاگر کرنے کا ایک انتہائی نفیس توازن ہے۔ امریکہ ایک بہترین ملک ہے، امریکی نظریات اور اس کے ساتھ فنکاروں کو ہماری تاریخ کے ان لمحات کا اظہار کرنے کے بارے میں پوری طرح آزاد محسوس کرنا چاہیے جہاں ہم ان نظریات کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تاہم چیمبر آف کامرس کے صدر ہیری ونگو کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔
Whenever I look at an American flag, I still get a chill. And you know, to have us put this this exhibit on at the DC chamber.
جب میں امریکی پرچم کو دیکھتا ہوں تو یہ میرے لیے ایک اطمینان کا باعث ہے۔ جبکہ مارگری گولڈبرگ نے کہا کہ میرے خیال میں اس سے لوگوں کو اچھا محسوس ہونا چاہیے، امریکہ ایک عظیم جگہ ہے اور ہم سب کے لیے یہاں رہنا ایک نعمت ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
مارچ کے مہینے میں توانائی امور کے امریکی وزیر ارنسٹ مونس چین کے جوہری توانائی کے ادارے یعنی سی اے ای اے کے جوہری سلامتی سے متعلق نئے مرکز نیوکلیئر سیکیورٹی سینٹر فار ایکسیلنس کے قیام کے موقع پر ہونے والی تقریب میں محکمہ توانائی کے نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن، جو ناسا کے نام سے معروف ہے، اور محکمہ دفاع کے سینئر عہدیداروں اور بین الاقوامی سطح کی بہت سی اہم شخصیات کے ہمراہ شریک ہوئے۔ سینٹر کی افتتاحی تقریب 18 مارچ کو بیجنگ میں منعقد ہوئی۔ جوہری سیکیورٹی کا نیا مرکز سی او ای اندرون ملک چین کی جوہری سلامتی کی تربیت کے تقاضے پورے کرے گا، دو طرفہ اور علاقائی تبادلوں کے بہترین طریقوں کے ذریعے فورم مہیا کرے گا، اور جوہری سلامتی سے منسلک جدید ٹیکنالوجیز کی نمائش کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ سی او ای کا افتتاح، جو جوہری سیکیورٹی کے 2016 کے سربراہی اجلاس سے قبل ہوا، دونوں ملکوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ توانائی امور کے امریکی وزیر ارنسٹ مورس نے کہا کہ سینٹر فار ایکسیلنس چینیوں کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی جوہری سیکیورٹی کی تربیت اور ٹیکنیکل تبادلوں سے متعلق عالمی معیار کا بہترین مرکز ہے۔ اس کے قیام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں توانائی کے امریکی محکمے کی چین کے ساتھ شراکت داری مثالی رہی ہے، اور ہم جوہری سیکیورٹی کے بہترین طریقوں کے ساتھ اپنی مسلسل وابستگی کی توقع رکھتے ہیں۔ امریکہ عالمی سطح پر جوہری مواد کی سیکیورٹی میں اضافے کے لیے شراکت دار ملکوں اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ دو طرفہ طور پر کام کرتا ہے۔ جوہری مواد کا تحفظ صدر اوباما کے جوہری سیکیورٹی ایجنڈے کا اہم ستون ہے۔ جوہری عدم پھیلاؤ کے دفاع یا ڈی این این سے متعلق این این ایس اے کا دفتر بین الاقوامی شراکت داروں کو جوہری مواد کی حفاظت کی اپنی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے ان کے ساتھ کام کر کے اس حکمت عملی کی تائید کرتا ہے۔ یہ مقصد ضابطوں اور نگرانی، جوہری سیکیورٹی میں اضافے کے رواج، بہترین طریقوں کی تربیت، تربیتی مراکز اور تکنیکی تبادلوں، اور جوہری تنصیب کی سیکیورٹی اور احتسابی نظاموں کے جدید طریقوں کے انتخاب کے شعبوں میں مدد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ دونوں ملکوں کے جوہری سلامتی کے اداروں کے درمیان ایک طویل المیاد تعاون رہا ہے، جس نے جوہری سلامتی کے بہترین طریقوں پر 50 سے زیادہ تربیتی اور تکنیکی تبادلوں میں مدد کی۔ یہ تربیتی تبادلے سی او ای کے لیے متنوع چینی نصاب تیار کرنے سے متعلق مسلسل تعاون کی بنیاد پر تشکیل دیتے ہیں۔ ٹی این این چین کے ساتھ ساتھ جاپان، جمہوریہ کوریا اور قازقستان میں موجود اور مجوزہ سی او ایز کے ساتھ فعال انداز سے وابستہ ہے۔ ڈی این این جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے یا آئی اے ای اے ایشیا، افریقہ اور بر اعظم امریکہ بھر میں 21 شراکت دار ملکوں کے ساتھ قریبی طور پر کام کرتا ہے۔ امریکہ کو یہ یقینی بنانے کے لیے کہ تجارتی جوہری بجلی گھر اور تابکاری کے ذرائع محفوظ اور بحفاظت ہیں، چین اور دوسرے ملکوں کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اور کوئز کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر تھی نشوان کالی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی ویڈیو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.